الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمتهم وفي رواية ولعامتهم میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو عظیم تعلیمات عطا فرمائی ہیں یہ آفاقی تعلیمات ہیں اور یہ تعلیمات آسمانی تعلیمات ہیں یہ تعلیمات وحی کی تعلیمات ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان تعلیمات کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے اور ان تعلیمات کو رد و بدل سے بھی منع فرمایا ہے اس کے لیے مسئلہ آسانی سے سمجھنا ہو تو مثال یہ لے لیجئے کہ ہماری اور آپ کی دنیا کا اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے ہمارے اور آپ کے زندگی کے مراحل میں کبھی انسان خوش ہوتا ہے کبھی انسان پہ غم آتا ہے کبھی انسان درجات کے اعلی زینوں پہ اوپر چلا جاتا ہے اور کبھی انسان وَلَوْ شِئِنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, خود زمین کی طرف بھی چلا جاتا ہے. اور یہ اصول ہے, یہ باقاعدہ ایک قاعدہ طے ہو چکا ہے کہ جو بھی کام خیر خیریت سے انجام کو پہنچانا ہو یا کسی کام کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل, وہ کام بتانے والے کے طور طریقے پہ کیا جائے, بتانے والے کی شرائط کے مطابق کیا جائے, بتانے والے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے. ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر اور طبیب اس کو دوا دیتے ہیں تو وہ دوا اس کے لیے صحت کا سبب بھی بنتی ہے, اور اگر وہ صحیح راستے سے ہٹ کے استعمال کی جائے تو وہ دوا اس کے لیے موت کا سبب بھی بن سکتی ہے. اور حکیم اور ڈاکٹر دوا کے ساتھ علاج بھی بتاتا ہے اور پرہیز بھی بتاتا ہے کہ اس دوا اور اس چیز کے ساتھ فلاں فلاں چیزوں کا استعمال منع ہے, اور یہ عین ہمارے دین اور شریعت کے قاعدے قوانین کے مطابق ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے اور آپ کی طبعیت ناساز تھی, بیمار تھے حضرت علی, اور اسی اثنا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھجور لائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا, انت مسکوم, آپ کو زکام ہوا ہے اور یہ کھجوریں آپ نہیں کھائیں, آپ کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. اور کچھ ہی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دلیا لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا, یہ آپ کھائیے, یہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. علماء کرام کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اپنے ہاتھوں سے خود اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو, اچھا کرو, بھلا کرو, بہتری کرو, اللہ کی حکم مانو, توحید پہ عمل کرو. اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمانوں کو پسند فرماتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ آدمی کے اپنے اختیار میں ہے آدمی کی اپنی دائرہ عقل میں ہے کہ وہ بغور جائزہ لے اور اچھی طرح سے پرکھ لے کہ ایک مسلمان کے لیے زندگی میں کون سے اعمال فائدہ مند ہیں اور کون سے اعمال نقصان دہ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام هذه الامه و امام الاعظم و فقیہ هذه الامه، امام صاحب سے جو فقہ کی تعریف منقول ہے، امام صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ ایک مسلمان دین کے لحاظ سے اپنے لیے فائدے کی اشیاء اختیار کرے اور نقصان والی چیزوں سے دور رہے تو یہ نام ہے فقہ کا. اور اصل میں فقہ کسے کہتے ہیں؟ دین کی سمجھ کو کہتے ہیں، قرآن کریم کی سمجھ کو کہتے ہیں، حدیث شریف کی بمطابق سنت کے سمجھ کو کہتے ہیں. اور وہ مسلمان جو دین کی طرف توجہ رکھتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، عبادت کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان میں دین کی سمجھ کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابن عباس کی عمر 13 سال یا 14 سال یا 15 سال حضرت کی عمر تھی. اور یہ ایک واقعہ حدیث شریف میں آیا ہے جا بجا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اتباع سنت کا شوق ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سنت کی اتباع کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی جتنے معمولات تھے، جتنی عبادات تھیں، ان کو بغور دیکھ کے سیکھ لیا تھا، ضبط کر لیا تھا، محفوظ کر لیا تھا. اور حضرت ابن عباس اپنی محترمہ اور اپنی عزیزہ زوج النبی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رات کے اعمال ہیں، جو آپ اپنے گھر میں بجا لاتے ہیں، وہ بھی مجھے دیکھنے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان جیسا عمل میں محفوظ کر لوں، اور جب اللہ مجھے توفیق دے تو میں بھی اس پہ عمل کر لوں. حضرت میمونہ نے عبداللہ ابن عباس کی یہ درخواست قبول فرمائی، اور جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تشریف لا رہے تھے اور حضرت میمونہ کے گھر پہ آپ کا تشریف لانے کا دن تھا، اس دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر پہ تشریف لے گئے. یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں توازن پیدا کرے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ہے مسلمانوں اللہ نے تم لوگوں کو میانہ روی والی امت بنا کے بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے ہر معاملے میں اور زندگی کے ہر معاملے میں دین کی اتباع کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ انسان جو ہے اس کی طبیعت میں انتہائیں بہت زیادہ ہیں. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انسان یہ اپنی زندگی کے جو پہلو ہیں اس میں کبھی افراط کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی تفریط کا شکار ہو جاتا ہے. اردو میں کہتے ہیں کبھی زیادتی کرتا ہے اور کبھی ضرورت سے زیادہ کمی کرتا ہے. جہاں حق نہیں ہے وہاں ضرورت سے زیادہ وقت لگا دیا کوشش کر لی, اور جہاں ضرورت ہے جہاں تقاضا ہے جہاں امکان ہے وہاں انسان توجہ نہیں دے رہا. اور یہ انسان کی طبعیت کیسے ٹھیک ہوگی, اس کو سچائی کا میانہ روی کا راستہ کیسے پتہ چلے گا, اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مصلح ہو, اصلاح کرنے والا ہو, نصیحت کرنے والا ہو, واعظ کرنے والا ہو, جو ایک مسلمان کو بار بار یہ بات یاد دلائے کہ آپ نے میانہ روی کے طریقے پہ چلنا ہے, آپ نے اعتدال کے راستے پہ چلنا ہے, آپ نے انصاف کے راستے پہ چلنا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام عطا فرما دیا ہے. جو انسان دین کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے, جو انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے روشناس نہیں ہے اور سنت پہ عمل نہیں کرتا, میں چیلنج کرتا ہوں اس کی زندگی پہ آپ نظر ڈالیے گا, وہ اپنی زندگی میں ایک نہیں کئی چیزوں میں ظلم کا شکار ہوگا, یا افراط کرتا ہوگا یا تفریط کرتا ہوگا. یہاں تک کہ وہ افراد جو بظاہر دنیا کی ترقی میں ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں اور دنیا کے علوم ان کے پاس ہم سے بہت زیادہ ہیں, ٹیکنالوجی ہم سے بہت زیادہ ہے, لیکن اگر انہی کا دوسرا پہلو آپ زندگی کا دیکھ لیں تو وہ زندگی کے ایک شعبے میں نہیں بلکہ بے شمار شعبوں میں جانوروں کی طرح عمل پیرا ہیں یا جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. ان کا نظام زندگی میں آپ رشتہ داریوں کا نظام دیکھیں, نکاح اور شادی کا نظام دیکھیں, کھانے پینے کا نظام دیکھیں, اولاد کی تربیت کا نظام دیکھیں, ماں باپ کے احترام کا نظام دیکھیں, پاکی صافائی ستھرائی کا نظام دیکھیں, تو کتنا بڑا فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں. یہی فرق اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو تعلیم دیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, آپ کوشش فرماتے تھے کہ ان کے درمیان میں باقاعدگی کے ساتھ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دعا فرمائی، اے اللہ ہذا قسمی بین نسائی، یہ جو میں نے تقسیم کی ہے اپنی خواتین کے درمیان میں، اپنی بیویوں کے درمیان میں، یہی میری تقسیم ہے، اور اے اللہ اگر اس تقسیم میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ سے دعا فرمائی مجھے معاف کر دیجئے۔ پیغمبر ہیں، جبرائیل امین کئی کئی مرتبہ دن میں آ کے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن حضرت کا احتیاط دیکھیں، حضرت کا دین پہ عمل دیکھیں، حضرت کا انسانیت کے لیے احترام دیکھیں، کہ اللہ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی ہے، عدل و انصاف کی، اگر اب اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالی معاف فرما دے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے معاملات میں اکثر ظلم کے مرتکب ہو جاتے ہیں، یا تو کسی کا حق دبا دیا، یا کسی کا حق کسی طریقے سے مسلمان بھائی کے پاس آ گیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری لاٹری نکل آئی ہے اور اب میں جیسے چاہوں جدھر چاہوں اپنے بھائی کو مجبور کروں، دباؤں اور اس کو تکلیف پہنچاؤں، یہ ہمارے اسلامی تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح صاف ستھری بات کرنی چاہیے، بہترین بات کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی دھوکہ دہی کا پہلو، کوئی فراڈ کا پہلو، کسی کے لیے تکلیف کا پہلو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں توفیق دی ہے وہ سنت پہ عمل کریں اور شوق سے کریں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو دو شادیاں کر سکتے ہو، تین تین کر سکتے ہو، چار چار کر سکتے ہو، لیکن یہ شادیاں اور اس کے علاوہ زندگی کے بہت سارے مراحل یاد رکھیے گا، اس میں عدل و انصاف کا ترازو وہ آپ کو قائم کرنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ عدل و انصاف کا ترازو قائم کیا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، اس صدی کے مجدد اور بہت بڑے مصلح اور عالم مصنف، حضرت کی خانقاہ میں ایک اصول تھا، اور وہ اصول یہ تھا کہ حضرت کوئی بھی ہدیہ ایک قبول نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میری جو بیگمات ہیں وہ دو ہیں، تو یہ میرے لیے شرط ہے کہ جو بھی مرید، جو بھی شاگرد، جو بھی میرا معتقد میرے لیے کوئی چیز لے کے آئے تو وہ دو لے کے آئے، تاکہ وہ میری دونوں بیگمات کو مل جائیں اور میں کسی قسم کا ظلم کا شکار نہ ہوں۔ یہ ہے ہمارے بڑوں کے اخلاق اور بڑوں کے طور طریقے۔ عام طور پہ ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر دھوکہ دہی اور مسلمانوں کے اندر لوگوں کے لیے احساسات کی کمی بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں تمہیں میانہ روی کی امت بنایا تھا، تمہیں راہ حق پہ چلنے والی امت بنایا تھا، لیکن خود جو اپنے راستے کو بھٹک جائے اور بھول جائے اور سیدھے راستے کے ہوتے ہوئے غلط راستوں پہ جائے تو ایسے شخص کے لیے ہدایت کی دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، پیغمبر فرماتے ہیں جو راستہ میں بتا رہا ہوں اس راستے پہ چلو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسروں کے راستوں پہ چلنے کی کوشش نہ کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اگر دوسروں کے راستے پہ چلے تو وہ تم کو راستے سے ہٹا دیں گے، حق سے ہٹا دیں گے، صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں کس طرح نکاح سے ہٹ کے دوسرے راستوں کو اختیار کیا جا رہا ہے اور کھلے عام اختیار کیا جا رہا ہے۔ ہماری اور آپ کی بیٹیاں، ہماری اور آپ کی بہنیں، وہ ہمارے سامنے گلی کوچوں میں ایسے تعلقات میں نظر آ رہی ہیں کہ وہ تعلقات نہ اللہ نے جائز قرار دیے، نہ پیغمبر نے جائز قرار دیے، نہ دین نے جائز قرار دیے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی ان تعلیمات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ اور یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمارے اور آپ کے مستقبل کا سوال ہے۔ ہمارے اور آپ کی بیٹیاں، یہ ہماری مستقبل کی نسلوں کی مائیں ہیں۔ ہماری اور آپ کی بہنیں، یہ ہمارے مستقبل کی نسلوں کی زوجات اور بیگمات ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنے تمام اہل خانہ کو واعظ کرے، نصیحت کرے، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے پیغمبر آپ اپنی بیگمات کو اور ازواج کو یہ تبلیغ کیجئے کہ تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو۔ اور وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خاتون اور جو عورت شوہر کی فرما بردار ہو، اللہ کے احکام کی پابند ہو، تو اس کے لیے اجر بھی دوہرا ہے، اس کے لیے ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ حضرت، جو مرد ہیں وہ ہم پہ غالب آ گئے ہیں، ہر وقت مرد آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، مرد آپ کے آس پاس میں ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں بھی وقت دیجئے اور ہمیں بھی واعظ و نصیحت کیجئے۔ بخاری شریف کتاب العلم باب، یہ باب ہے کہ جائز ہے امام کے لیے، مصلح کے لیے، کہ وہ نساء کے لیے ایک علیحدہ دن مقرر کرے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا سبجیکٹ اور ہیڈنگ۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مقرر فرمایا، اس دن آپ تشریف لے گئے اور خواتین کو آپ نے تقریر کی، آپ نے واعظ کیا، اور آپ نے خواتین سے کہا کہ اے عورتوں، تم بہت زیادہ صدقہ دیا کرو، یا ایها النساء اکثرن الصدقہ، اس لیے کہ مجھے جب جہنم دکھایا گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ خواتین وہ جہنم میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا عورت کا اس میں کیا قصور ہے؟ عورت تو اللہ کے حکم سے عورت پیدا ہوئی ہے، اور خاتون تو صنف نازک ہے ہی، خاتون کے لیے دین کے احکام بھی مختلف ہیں، خاتون کا معاشرے میں مقام وہ اللہ نے بتایا ہے، اور اس مقام سے خاتون کو نیچے کریں گے، زندہ درگور کریں گے تو گناہ کبیرہ ہے، اور اس مقام سے خاتون کو آگے لے کے آئیں گے اور مرد کی جگہ پہ بٹھائیں گے تو دین کہتا ہے یہ بھی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ عموماً جو خواتین ہیں ان کے لیے اس دنیا کی زندگی کے مراحل وہ بہت زیادہ نازک ہیں، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، और बहुत ज्यादा उसमें जैसे फूल की पत्ती होती है और जैसे फूल की कली होती है, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पैदा फरमाया है। तो जरा सा भी उसमें ऊंच नीच हो जाए, जरा सा भी उसमें बेहतियाती हो जाए, तो वो फूल की कली और वो फूल की पत्ती उसको नुकसान पहुंचना यकीनी हो जाता है। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे हमारी बहनों और हमारी माओं को ये खिताब फरमाया कि तुम लोग आखिरत की फिक्र भी करो। और उमूमन ये देखा गया है कि हमारी ख्वातीन वो आखिरत की फिक्र से कदरे बेफिक्र होती हैं। दुनिया की चीजें, दुनिया की चमक दमक और दुनिया के असबाब, उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा होती है। हदीस शरीफ में आता है, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चादर का कोना फैलाया। ये जो हमारे बाबू भाई रुमाल लेके घूम रहे हैं मस्जिद में, ये हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत की याद ताजा कर रहे हैं। और ख्वातीन उस चादर में अपनी बालियां, अपनी अंगूठियां डाल रही थीं अल्लाह के दीन के लिए सदका करने के लिए। तो ये है हमारी शरीयत का उसूल और ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी शरीयत के साथ ताल्लुक। और हमारी शरीयत का अहम हिस्सा ख्वातीन, उनके लिए नसीहत। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी सिलसिले में मियाना रवि इख्तियार करना ये बहुत ही ज्यादा करामत जुमला है। किसी इंसान से गलती हो सकती है या किसी इंसान से कोई ऐसा अमल सरसद हो सकता है कि जो अमल आपको पसंद ना आए, जो अमल आपको लगे कि शायद ये गलत हो गया है। हमारे यहां मिजाज ये बन गया है कि बस देखते ही उसके ऊपर चढ़ दौड़ो। अगर आपकी सियासी नजरियात के खिलाफ कोई बयान दे दिया गया या आपके पसंद के खिलाफ कोई अमल कर लिया गया या कोई ऐसी चीज कर ली गई जो आपकी मंशा के खिलाफ थी, तो फौरी तौर पे उसका इतना सख्त रिएक्शन दिया जाता है कि फिर उसमें वापसी का रास्ता बाकी नहीं रहता। यह मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबयनु। ए ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई खबर आए, अजीब बात है कि कुरान करीम ने खबर लाने वाले को फासिक कहा है। अच्छी खबरें तो है ही नहीं, नापेद हैं, किधर हैं, बस बुराई की खबर, फसाद की खबर, मुश्किलात की खबर, लोगों के लिए मजीद काम के रुकावटों की खबरें, यही खबरें आती हैं। लेकिन इन खबरों में भी एहतराम और एहतियात जरूरी है। फतबयनु, ए मुसलमानों, तुम तहकीक हाल कर लिया करो, थोड़ा तहम्मुल कर लिया करो, एहतियात कर लिया करो, और अगले बंदे को उसका माफिज जमीर बयान करने का मौका दिया करो कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, इनका मौकफ क्या है, इनका मतमय नजर क्या है, उसका पूरा एहतराम किया जाए। और शरीयत के दायरे में रहते हुए, उलूम के दायरे में रहते हुए, जो उनको मुनासिब जवाब आप दे सकते हैं वो जरूर दीजिए। लेकिन हमारी उम्मत का जो मिजाज बनाया जा रहा है, कतई नजर इससे कि वो कोई आलिम है, कोई खानदान का बड़ा है, मोहल्ले का इमाम है, सियासी पार्टी का लीडर है, या किसी मुल्क का वजीर व मुशीर है, बाकायदा तौर पे उसकी इज्जत और उसकी आबरू को उछालना और उसके ऊपर कीचड़ लगाना, इसको एक बहुत बड़ा फन माना जाता है। ये हमारे दीन इस्लाम की तालीमात के सरासर मुखालिफत है। ہم الحمدللہ ایک مہذب معاشرہ ہیں اور ہم کوئی ایسا ویسا ادھر ادھر کا معاشرہ نہیں ہے، ہم علم والا معاشرہ ہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں اس کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے، اگر یہ بھی علم ہے تو اس علم کی بنیاد کہاں سے آئی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، العلم ما قال اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور علم وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، پیغمبر یہ علم اور یہ قرآن کی تعلیمات اور یہ حدیث کی تعلیمات اگر کسی کو نہ ملے اور کوئی اس سے ناواقف ہو، بے بہرا ہو، اولئک کالانعام بل ہم اول، تو یہ جانور ہیں، جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آسمانی علوم سے وہ بے بہرا ہیں. جب آسمانی علم کسی قوم کے پاس نہ ہو تو وہ گائے کا پیشاب پیتی ہے، جب آسمانی علم کسی قوم کے پاس نہ ہو تو وہ مٹی کے بنائے ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکتی ہے، جب آسمانی علم کسی قوم کے پاس نہ ہو تو پھر وہ اپنی بہن اور اپنی منکوہا میں تمیز اور فرق بھول جاتی ہے، اور وہ انسان کی احترام، انسانیت کے اصول و قواعد کو پامال کرتے ہوئے اپنی ابلیس کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. اور اس کا عملی نمونہ آپ حضرات کے سامنے جا بجا نظر آتا ہے. کوئی ایک مثال ہوتی تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ آپ پہ احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ کا فرد بنایا. کوئی بعید نہیں کہ ہماری اور آپ کی مغفرت کے لیے بس یہی کافی ہو جائے کہ ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ کا نام لیوا ہیں، ہم آپ کے سنت کی اتباع کی کوشش کریں، ہم اسوہ حسنہ کو جاننے اور اس پہ عمل کی کوشش کریں، ہم اپنی زندگی میں انصاف قائم کریں، ہم اپنی زندگی میں میانہ روی قائم کریں، اور ہم اللہ اور رسول کی تعلیمات کا پرچار کریں، تو ہمارے اور آپ کا مستقبل دونوں طرح کا روشن ہے. قرآن اس کی ضمانت دیتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. میرے محترم بھائیوں، اس لیے میں نے ابتدا میں یہ آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمدی ہم نے تمہیں ایسی امت بنایا ہے کہ ہم جہالت نہیں کرتے، ہم حد سے آگے نہیں بڑھتے، اور ہم کسی بھی معاملے میں اپنے علم، اپنا دین، اپنے اللہ کے احکام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت، اس کو مد نظر رکھتے ہیں، اور اس کے مطابق جو عمل کیا جائے وہ عمل عین شریعت کے مطابق ہوتا ہے. ہمارے ہاں ویسے تو بہت زیادہ شوق ہے، اللہ تعالیٰ اور توفیق دے علم اور دین پہ عمل کرنے کی، لیکن جائے جو ہی کہیں کوئی شادی آ جائے تو پھر وہ جو ہمارے دیندار بھائی ہوتے ہیں ان کی باتوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، اور وہ خود کنارہ کش ہو جاتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بات نہیں مانی جائے گی. جو ہی ہمارے ہاں خدا نہ خواستہ کوئی غم آ جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، تو وہ ہمارے بھائی جو موحد ہیں، جو اللہ اور رسول کی تعلیمات پہ مضبوطی سے قائم ہیں، اور جو صرف ایک اللہ کے لیے تمام اعمال کرنے کو جائز کہتے ہیں، ان کی باتوں کی کوئی خاص حیثیت نہیں رہتی ہے. وہ غریب موجود ہوتے ہیں، اس کے سامنے تیجہ کر لیا جاتا ہے، اس کے سامنے برسی کر لی جاتی ہے، یہ بھی ہمارے اہل علم کا احسان ہے کہ وہ جواباً کوئی سختی نہیں کرتے، درگزر کرتے ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، درگزر کر لو، رہنے دو، معاف کر دو، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن ہمارے بھائیوں اور مسلمانوں کو بھی یہ احترام اور یہ احساس آخر کب ہوگا کہ یہ ہماری شریعت کی تعلیمات کو چھوڑ کے دوسری تعلیمات پہ شد و مد سے عمل کیا جائے اور بنیادی تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ان جاءکم فاسقم بنبئ فتبینوا، اے ایمان والو، جب بھی تمہارے لیے کوئی نیا معاملہ سامنے آ جائے تو تھوڑا احترام سے، تھوڑا برداشت سے، تھوڑا اس کو، یعنی اس قسم کے پہلو اس میں تمام ہونے چاہیے کہ مسلمان کا ایمان، مسلمان کا عزت و وقار اس کے اندر موجود رہے۔ اور اسی طرح اپنی زندگی میں کوشش فرمائیے کہ عدل قائم کریں، انصاف قائم کریں، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے اپنی اولاد کے درمیان میں بھی انصاف کرنا ضروری ہے۔ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے کہا ہے کہ جب زندگی میں آپ اپنی اولاد کو کوئی چیز دیں گے تو برابری کی بنیاد پہ دیں گے، جو حصہ لڑکے کا ہوگا وہی حصہ لڑکی کا ہوگا۔ ہاں جب آپ دنیا میں نہ رہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے گی تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق، جیسے قرآن کریم نے کہا ہے، اس طرح کی جائے گی۔ لیکن وہ قوانین زندگی میں نہیں چلتے، بلکہ اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، حدیث شریف میں آتا ہے اپنی آل و اولاد میں جو تم پیسے دیتے ہو، پاکٹ منی دیتے ہو، اس میں بھی عدل و انصاف کا تقاضا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرہ اور ہمارے بھائی علم کی کمی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے جو افراط اور تفریط کا شکار ہو رہے ہیں کہ ایک طبقہ دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، دوسرا طبقہ پہلے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہر دونوں دوسرے کی جانی دشمن ہے، یہ اس لیے کہ ہم نے دین اور اللہ کی تعلیمات کو بھولا دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو یہ جاننا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو فرق دیے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں غور سے سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تم کو بنایا ہے قبیلے و قبائل، مختلف قوموں میں تقسیم کیا ہے، لتعارفوا، تاکہ آپ کی پہچان ہو، تاکہ مسلمانوں میں آپ کا ایک مقام ہو، تاکہ آپ عزت اور فخر کر سکیں اپنی ثقافت پہ، اپنے ودوباش پہ، اپنے طور طریقوں پہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یاد رکھو مسلمانوں میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کو، سب کو، مسلمانوں کو احتیاط نصیب فرمائے، ہمیں اور آپ کو افراط اور تفریط سے بچائے، ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم اور میانہ روی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا ہے کہ شادی بیاہ میں دولہا اور دلہن کو تحائف دیے جاتے ہیں تو تو کیا یہ تحفے دینا یا قبول کرنا جائز ہے؟ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ شادی بیاہ میں جو دلہا اور دلہن کو تحفے دیے جاتے ہیں یہ شریعت میں جائز ہیں اور بلکہ یہ سنت سے ثابت بھی ہیں، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو تحائف ان کو دیے جائیں گے وہ بالکل حلال بھی ہیں، اور ان کا استعمال جیسے وہ چاہتے ہیں اس طرح وہ اس کے مالک ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ صرف متشددانہ باتیں ہیں کہ جی کچھ دینا بھی جائز نہیں، کچھ لینا بھی جائز نہیں، بلکہ لین دین سے تو تحادو تحابو، محبت زیادہ بڑھے گی اور تعلق زیادہ مضبوط ہوگا۔ پوچھا ہے کہ نماز کے بعد امام مڑ جاتے ہیں قوم کی طرف، یہ دائیں مڑنا چاہیے یا بائیں مڑنا چاہیے؟ اصل میں تو دونوں طرف ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ایسا ہی تھا کہ کبھی آپ دائیں طرف مڑ جاتے تھے اور کبھی آپ بائیں طرف مڑ جاتے تھے۔ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کا عمل بھی اس پہ تھا اور فتویٰ بھی اس پہ تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نماز کے بعد سنت موقعہ موجود ہے اس نماز کے بعد امام کو مڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام سنتوں کی طرف متوجہ ہو جائے اور مقتدی حضرات بھی سنت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ البتہ وہ نمازیں جن کے بعد سنت نہیں ہے، مثلا فجر کی نماز اور عصر کی نماز، اس کے لیے طریقہ یہ بیان فرمایا کہ ایک نماز میں دائیں طرف مڑ جائیں اور ایک نماز میں بائیں طرف مڑ جائیں، دونوں پہ عمل ہو جائے گا، یہی بہتر طریقہ ہے، ورنہ دائیں طرف مڑ جانا یہ زیادہ بہتر۔ پوچھا ہے کہ کیا صحابہ کرام بھی قرآن خوانی کرتے تھے جس طرح آج کے زمانے میں ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتی ہے؟ دیکھیے، اصل میں یہ مسئلہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ قرآن خوانی کسے کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے، قرآن خوانی کا مطلب ہے قرآن کریم کی تلاوت، اور مرقات شرح مشکات میں اسی طرح حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں، اور اسی طرح جو ہمارے دیگر معتبر علماء ہیں انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جہاں پہ کوئی غم آ جاتا تھا یا جہاں پہ جو پریشانی آ جاتی تھی تو وہاں جا کے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، اس بات کا ثبوت موجود ہے۔ البتہ قرآن خوانی کو باقاعدہ اس طریقے سے پیش کرنا کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑی عبادت ہو یا کوئی خاص قسم کی مجلس کی جا رہی ہو، اس سے علماء کرام نے احتیاط کرنے کا کہا ہے، ورنہ یہ تو خیر کا کام ہے کہ وہی مسلمان جمع ہو جائیں اور مسلمانوں سے کہا جائے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت بالاتفاق عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا روئے زمین پہ کہ قرآن کریم پڑھنے عبادت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ حضرات جو ان معاملات میں قدرے سخت ہیں، مثلا علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، یہ سعودی عرب والے، ابو ظہبی والے، یہ سب زیادہ تر علامہ ابن تیمیہ کے فتووں پہ چلتے ہیں، حضرت نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب پڑھنے والے کو بھی ملے گا اور میت کو بھی ملے گا، اس لیے علماء کرام نے یہ بہترین عمل کو کروایا بھی ہے، پسند بھی فرمایا ہے، لیکن اس کو بھی طور طریقے اور آداب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فرض نماز جیسے درجہ اس کو نہ دیا جائے، فرض روزے اور فرض حج جیسے درجہ اس کو نہ دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف اور صرف پڑھنے پڑھانے پہ ساری توجہ ہے، لیکن ہمارے دین میں کچھ اور عبادتیں بھی ہیں، مثلا صدقہ دینا، مثلا غریب کی مدد کرنا، مثلا نادار کے لیے کپڑے روٹی کا انتظام کرنا، یہ ہمارے دین میں بہت بڑی عبادت ہے۔ اور امام احمد رحم اللہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مردے کو ان تمام چیزوں کا ثواب مل جاتا ہے جب اس کے نام پہ اسال ثواب کیا جائے. تو قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور اسی طرح فقراء مساکین کو جو بھی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہو اس میں سے مدد کریں. طلباء کرام اور مدارس دینیہ کی بھی فکر کریں. تو انشاءاللہ یہ مختلف عبادات جب جمع ہو جائیں گی سب مل کے اللہ کے فضل سے بیڑا پار کریں گی. اس کے بغیر کام ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے. پوچھا ہے کہ رضائی اولاد میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ رضائی اولاد میں وراثت نہیں جاتی, یہ ہماری شریعت کا قانون اور اصول ہے کہ جو وراثت نسبی اولاد میں, نسبی بہن بھائیوں میں جاتی ہے وہ وراثت رضاعت میں نہیں جاتی. اس لیے رضاعت والے کو نہ کچھ دینے کی ضرورت ہے نہ اس کا کوئی حصہ بنتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ موبائل فون میں جو تصویر لی جاتی ہے یہ تمثیل ہے, کیا یہ بات نہیں؟ تمثیل تو مورتی کو کہتے ہیں. اور ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون, حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ مورتیوں کے سامنے تم بار بار جھکتے ہو, یہ کیوں جھکتے ہو؟ وہ بہت زیادہ گناہ ہے, یہ اس کے حکم میں نہیں ہے. کیا یہ درست ہے کہ قرون اولا میں اہل سنت والجماعت کہلاتے تھے؟ نیز اہل سنت کا 12 اماموں کی شخصیت کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ یہ تو آپ نے جو سوالات کیے ہیں یہ پچھلے 1400 سال سے یہ سوالات حل نہیں ہوئے ہیں. میں آپ کو 2 منٹ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اہل خانہ کے لیے دعا عافیت فرمائیے. او لیول کے طلبہ کا نتیجہ بہترین آنے کی بھی دعا کی اللہ تعالیٰ آسان کرے. کوئی نوکری نہیں ہے, ہم لوگ بہت پریشان ہیں. نوکری کے لیے سورہ تغابن پڑھنا شروع کریں, پہلے دن 41 دفعہ اور اس کے بعد روزانہ 1 دن پڑھتے جائیے 40 دن تک, یا جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت قبول نہ کر لے. استغفار پڑھیں بہت زیادہ, کتنا زیادہ, 1 دن میں 12,000 دفعہ بھی پڑھ لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نظر مان لیں کہ اللہ مجھے بہترین نوکری دے دے تو میں اس نوکری کا اتنا حصہ اللہ کے دین پہ خرچ کروں گا, انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو جائے گا. کوئی شخص کاروبار کی نیت سے اپنا انویسٹ کرتا ہے زمین پلاٹ یا فلیٹ میں اور 2 یا 3 سال کے بعد نفع لیتا ہے, اصل رقم بھی واپس آتی ہے, تو زکات کس طرح دینی ہوگی, پچھلے 3 سال کی یا پھر موجودہ سال کی؟ جتنے سالوں کی آپ نے زکات نہیں دی ہے نمبر نمبر سے دی جائے گی. مثلا پہلے 2020 کی دی جائے گی حساب کتاب کر کے, پھر 2021 کی دی جائے گی, پھر 2022 کی دی جائے گی. اس طرح کر کر آپ کے جو آج تک کی زکات کا حساب ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور جو آپ کو پروفٹ ہوا ہے, جو آپ کو فائدہ ہوا ہے, وہ آپ ہی کے مال کا حصہ ہے, اس لیے وہ زکات میں آئے گا. بس جی, الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللهم حل مشكلاتنا وقضى حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء, فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.